باپ بیٹے کو الگ کرنا ہے عقیدے کے اختلاف کی بنا پر. ابراہیم نے کہا علیہ السلام, سلام ہے آپ کو, میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے, میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے, یعنی وہ میری دعا سنتا ہے. پھر کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں, میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. کوئی چیز امپاسبل نہیں, یہ بھی پاسبل ہے. لا اکون بدعاء ربی شقیہ. اب دیکھیے کہ ان سارے کامیاب انسانوں کی زندگی میں ایک فیکٹر کامن ہے, اور وہ کیا؟ کہ وہ کسی بھی چیز کو امپاسبل نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ انہیں خدا کی مدد کا یقین ہوتا تھا. امید بہت بڑی چیز ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان امید رکھتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کو کسی کنارے پہ لگنے کی امید ہوتی. جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے, لہذا امید کو کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں, میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا, ہجرت ہو گئی, تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی, اور ہر ایک کو نبی بنایا, اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا, اور ان کو سچی ناموری عطا کی. لسان صدق علیہ, وذکر فی الکتاب موسیٰ, اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. انہ کان مخلصا, وہ ایک چنا ہوا انسان تھا. وکان رسولا نبیا, اور وہ رسول نبی تھا. ہم نے اس کو تور کی دانی جانب سے پکارا, یعنی اس کا مشرقی ایریا جو تھا, اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. اب دیکھیں کہ جس کے بھی آپ قریب ہوتے ہیں آپ اس سے اپنے راز شیئر کرتے ہیں, چپکے چپکے اس سے باتیں کرتے ہیں, جو آپ دوسرے کو نہیں بتاتے. جیسے بچے آپ کے پاس آ کے آپ کے کان میں بات کرتے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہوتی, ہم خواہ کان کھائے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے سب سے زیادہ قریب ہیں. ایک جسچر ہوتا ہے قرب کے اظہار کا. تو یہاں بھی سرگوشیوں کی بات ہے, قربناہ نجیا. پیچھے بھی آپ نے دیکھا پیغمبر نے اللہ کو چپکے چپکے پکارا. تو ہر انسان کا اپنے لیول پر اللہ تعالی کے ساتھ ایک خاص پرسنل کانٹیکٹ, تعلق ہونا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مقدس ہستی تو سمجھتے ہیں, لیکن اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے, بیگانہ نہیں سمجھنا چاہیے, اس سے ایسا خوف نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اس سے بدگمان کر دے. اس سے وہ خوف ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس کی اطاعت کا جذبہ آئے. تو آپ دیکھیے کہ اپنے دلوں کو دیکھیے, پہچانیے, اور اپنے اللہ سے تعلق پر غور کیجیے کہ کس درجے اور کس لیول کا ہے. کیا پرسنل لیول پر ہے یا بس ایک رسمی سا ہے؟ اس سے رسمی تعلق نہ ہو. صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرگوشیاں کی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر مددگار کے طور پر اس کو دیا, کیونکہ یہ بھی ان کی دعا تھی. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. وہ وعدے کا سچا تھا. اب آپ دیکھیں ایک اور کامن چیز دوسری جگہ پر آ رہی ہے, کیا؟ سچائی. وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتا تھا, اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا, مردیہ. اسی لیے زکریہ علیہ السلام نے جب بیٹے کی دعا کی تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو آپ کیا بنائیں؟ مردیہ. وذکر فی الکتاب ادریس, اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. وہ ایک راست باز انسان تھے. کانا صدیق النبی, وہ بھی بہت سچے تھے. سب سچوں کی بات یہاں ہو رہی ہے. نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیا, اور ہم نے بلند مقام پر ان کو اٹھایا تھا. یعنی مرتبے کی بلندی, یا پھر یہ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اسی طرح ان کو بھی اٹھایا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ وہ سب لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں. من النبیین, انبیاء میں سے. من ذریت آدم, یہ سب آدم کی اولاد ہیں. وممن حملنا مع نوح, اور جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا. ومن ذریت ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. واسرائیل, اور اسرائیل کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان سب کو ہدایت ملی تھی اور ان کو چنا تھا اللہ نے. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ کیوں چنا تھا ان کو اللہ نے؟ یا چنے جانے کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. سوچئے ہم زندگی میں کتنی بار روتے ہوئے سجدے میں گرے ہیں، کوئی آیت پڑھ کے، کوئی چیز سن کے کہ ہمارا سر جھک گیا. اور ہم اپنی ذاتی مسائل میں تو بہت دفعہ رو لیتے ہیں، اور نماز میں بھی بعض وقت روتے ہیں تو ذاتی پرابلمز کی وجہ سے روتے ہیں، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. لیکن اللہ کی محبت میں رو کر اللہ کے آگے گرنا، اور پھر آیات کے سمجھ آنے پر شکر کے آنسو بہانا، اور پھر سر اطاعت خم کر دینا، یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا وصف. فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی. اگر دیکھا جائے تو نماز ضائع بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان ڈیزائرز کے لیے جیتا ہے، یا جس کی زندگی میں جو ڈیزائرز کو فالو کرتا رہتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو اس میں مصروف ہو کے، یا وہ پھر سجنے بننے کی ہو، یا کسی اور کام کی. تو یہ چیز انسان کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں پیچھے کر دیتی، لیٹ کر دیتی. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ خواہ وہ صالحین کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، ان کی شامت آئے گی. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. جنت کی خاص خوبی، لا يسمعون فیہا لغوًا، وہاں کوئی سما خراشی نہ ہوگی، وہاں کوئی لغو بات نہ ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہی سنیں گے. اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہم ملتا رہے گا، بیچ میں کوئی بریک نہ ہوگی، ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا، من کان تقیا، جس نے تقوی کی سٹیٹ اچیو کر لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ کوئی بھی نہیں ہے. انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. یعنی عام گناہگار تو وہاں پیکے میں ہوں گے، لیکن سرکش کو پھر الگ کریں گے. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ پل صراط. اور پل صراط پر کیا ہے؟ بڑے بڑے آنکڑے، جیسے کرینیں ہوتی ہیں نا. جب میں کرین کو دیکھتی تو مجھے ہمیشہ اسی کا یاد آتا ہے کہ پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور جب گناہگار لوگ گزریں گے تو وہ ان کو زخمی بھی کریں گے اور بعض کو پکڑ کے نیچے گرا دیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اس پہ وارد ہونا ہے. یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور یہ آخری مشکل ہوگی جس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو پل صراط کے بارے میں سوچتے ہوں اور اس پر استقامت اور ثابت قدمی کی فکر کرتے ہوں؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا, ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. دس از اے مسٹ. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر ہی جائیں گے, کچھ تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے, آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ گئے پار, کچھ بجلی اور ہوا کی طرح, کچھ پرندوں کی طرح, کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح, کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے, کچھ یوں گزریں گے کہ بالکل صحیح سالم ہوں گے, کچھ زخمی ہوں گے, وہ آنکڑے جو تھے انہوں نے ان کو زخمی کر دیا, تاہم پل عبور کر لیں گے, کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جس کے بعد میری شفاعت کے ذریعے ان کو نکال لیا جائے گا, لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور وہ سارے کے سارے جہنم میں گر پڑیں گے. اس کی تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. تو یہ وہی قسم ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اس کے اوپر سے جب گزریں گے ظاہر ہے اس کے شعلے اوپر اٹھ اٹھ کر آ رہے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ گزرنے والوں کو اس کی کچھ تاپ وغیرہ لگ جائے. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا, پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے, تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے, پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. کون ہے وہ ظالم؟ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے, بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں, حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا, خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی, تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى, اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا, کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں, جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا, ہر انسان کو آخرت میں تنہائی کا سامنا ہوگا, اکیلے اکیلے جانا ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ بندے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں, وہ ان کے مددگار ہوں, کوئی مددگار نہ ہوگا, وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی اور چیز کو پوچھتا ہے یا پکارتا ہے تو قیامت کے دن وہی چیز اس کے خلاف گواہی دے گی اپنے سے الزام دھونے کے لیے کہ میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پوجو. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم عزا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. یعنی انسان جب بھٹکتے ہیں تو شیطان بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو اور زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس پہ جمے رہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے چین نہ ہو, ہم ان کے دن گن رہے ہیں, وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوگے, بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے, اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے, یعنی لوگوں کو گن رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب ان کے لیے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا. یعنی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کی بہت قدردانی کرنے والا ہے. یعنی ایمان لا کے جو اچھے کام کریں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اور یہ قدردانی دنیا میں بھی نظر آتی ہے. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. لہذا وہ فرشتوں میں آواز دیتے ہیں آسمان والوں میں اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے. لیکن یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ کتنی ہی بستیاں جو ہلاک ہو گئی, لا یعلمہم الا اللہ, اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی ایسے مٹے ان کا نام, نشان, کلچر, سب کچھ کہ جس کے بعد کسی کو بھی ان کی خبر نہیں, مکمل گمنام. اس کے برعکس ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے اپنے دور میں بھی جیتے اور مرنے کے بعد بھی جیتے. موت ان کی زندگی میں کبھی نہیں کرتی, کیونکہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے. تو یہ عمل صالح کی ایک قسم یہ کہ صرف ذاتی عبادات, اور ایک قسم یہ ہے کہ آپ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچائیں. تلاوت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه, ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. طه, ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو, وہ عرش پر مستوی ہے, مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کو نظر آتا ہے کچھ یا نہیں. ہم تو کچھ بنا لیں تو کیا چاہتے ہیں, سب دیکھ لیں ایک دفعہ. لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ مٹی کے اندر سونا چھپا رکھا ہے بلکہ سمندروں کی گہرائیوں میں بھی بہت کچھ ہے, اور آسمان کی فضاؤں کے اندر طرح طرح کے ستارے اور ان کا جو حسن ہے اور جو خوبصورتی ہے مختلف پلانٹس کی, تو انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ تو اب ہم نے جا کے کسی طریقے سے ان کو دیکھا, آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا. اللہ اتنا بے نیاز ہے, اتنا حسن پیدا کر کے پھر اس کو کس طرح چھپایا ہوا ہے. لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی حسن ہو تو پہلا شوق کیا ہوتا ہے کہ نمایاں ہو جائے, اور اگر حسین نہ ہو تو حسین بن کے نمایاں کرنا چاہتے ہیں. تم چاہے اپنی بات کو پکار کر کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے. جتنا مرضی والیوم کم کر لو وہ پھر بھی سن لیتا ہے, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی, اس کے لیے ہے بہترین نام. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی علیہ السلام جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں. موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے, مصر میں جوان ہوئے, کسی وجہ سے ان کو مصر چھوڑنا پڑا اور مدین چلے گئے, 10 سال وہاں رہے. اب واپسی پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے, واپسی پہ شادی کے بعد اپنی وائف کو ساتھ لا رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ذرا یہاں بیٹھو, میں دیکھتا ہوں سردی ہے, کوئی تاپنے کے لیے آگ مل جائے کہیں سے, یا اس آگ پر مجھے راستے سے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. کیونکہ صحرا میں بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ جا بھی ٹھیک رہے ہیں یا نہیں, منزل کی طرف جا رہے ہیں یا الٹے ہی گھوم رہے ہیں کہیں. وہاں پہنچا تو پکارا گیا, اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں, انا ربک فخلا نالئی, جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس دعا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا, سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے, سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں. توحید کا سبق, سب سے پہلا سبق, بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر, جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو عبادت اس کو پورا کرو. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے, میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا, یعنی قیامت پر, اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے, تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے. آخرت سے انسان کب غافل ہوتا ہے, جب کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہو جو آخرت کو بلا چکا ہو اور خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہو. اور اگر انسان اس کو بھول جائے تو کیا ہوگا, ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ میری لاٹھی ہے, عصا ہے. بس اتنا جواب کافی تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا حال بیان کرتے ہیں. اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. اور یہ ایک شکر گزاری کی علامت بھی ہے نا, کہ بعض اوقات ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں مدتوں پڑی رہتی ہیں, ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا کیا فائدے. لیکن موسیٰ علیہ السلام صرف یہ نہیں بتاتے کہ عصا ہے, عصا کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ کیسی ہے عصا میری اور کیا کرتا ہوں, کیا کام لیتا ہوں اس سے میں. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ, فائدے کی چیز پھینک دو. اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لو اس کو, یہ ہے اطاعت. کیا ہے جواب دیا, پھینک دو. پھینک دیا, اب وہ سانپ بن گیا, کہا پکڑ لو. ڈر گئے. فرمایا ڈرو نہیں, ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی. تربیت کی جا رہی، ٹریننگ دی جا رہی ہے، آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کے لیے یہاں پر عملی تعلیم دی جا رہی ہے، پریکٹیکل لیسنز. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور پیغام پہنچانے کا حق ادا ہو جائے، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا مددگار بنا دے. وزیر کا لفظ وزر سے بوجھ اٹھانے والا، سیکرٹری، مددگار. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ دین کا کام ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے، مددگار چاہیے ہوتے ہیں، اور اس سے کام میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور جلدی بھی ہوتا ہے. اور پھر ہم کیا کریں، ایک اچھی کمپنی بھی تو ہوگی. وہ اشرک فی امری، اپنے کام میں شریک کر رہے ہیں. یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ میرا کام میرا کام، کوئی بس اس میں مداخلت نہ کرے، اس سے کام سکڑ جاتا ہے، اس کا سائز کم ہو جاتا ہے. جب آپ اوروں کو شریک کرتے ہیں تو وہ پھیلنے لگتا ہے، کیونکہ ملٹی پلائی ہونے لگتا ہے. پھر اور کس لیے بھائی چاہیے، مددگار چاہیے، ساتھی چاہیے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، مل کے ذکر کرنا. کئی نسبحک کا کثیرا و نذکرک کا کثیرا، دونوں دفعہ کثیرا کثیرا، تاکہ کثرت سے تسبیح کریں، کثرت سے تجھے یاد کریں. کثرت سے اکیلے نہیں یاد کر سکتے، بھول جاتے ہیں، لیکن جب کسی کو دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتا. ایک دوسرے کو یاد کرانے والا ہوتا ہے، ایک بھولتا تو دوسرا یاد کرتا، دوسرا بھولتا تو پہلا یاد کراتا ہے. انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے، تجھے سب پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کس قابل ہیں. فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، دعا قبول ہو گئی. ہم مانگتے نہیں اصل میں، سچ، ہم مشکل میں پڑے رہتے اپنے آپ سے ہی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، پہلا کام واستعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر فرمایا، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت تاری کر دی، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ دلوں میں محبتیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، یہ اللہ ڈالتا ہے، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. دشمن کے گھر پلے گا لیکن نگرانی میری ہوگی. اللہ اپنے کام کرتا ہے نا، ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا کہ ہائے وہ چیز گئی، لیکن اللہ کی نگرانی میں ہوتی. جب کبھی آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے فکر ہو، جب کبھی پریشان ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کبھی الگ کرنا پڑتا ان کو، کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے بھی ہو جائیں تو بچے ہی لگتے ہیں بچے، جب کبھی ان کا غم ستائے تو ہمیشہ یہی کیا کریں جو ام موسیٰ نے کیا تھا، اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور اللہ نے بھی اس کو اپنی نگرانی میں لے لیا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فکر ختم ہو جائیں گے. یاد رکھیے، جب تک اولاد کا غم اور فکر اور پریشانی ختم نہیں ہوتی یا کم نہیں ہوتی، انسان کچھ کر نہیں سکتا. بہت اچھی اچھی ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے، سارا کام بھول کے، سب کچھ چھوڑ کے اسی کے اندر ہی فوکس کرتی ہیں، وہ ان کی زندگی کا محور و مرکز بن جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں کی تعلیم تربیت، ان کو ان کا حق دینا، سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں، اللہ کے دوسرے بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. اللہ نے ہمیں کسی اور کام کے لیے بھی پیدا کیا ہے، تو بچے اس میں رکاوٹ تو نہیں ہونے چاہیے، یا بچوں کا عذر بہانہ تو نہیں بنا لینا چاہیے. تو بہرحال بچوں کو انسان اللہ کی نگرانی میں دے دے کہ یا اللہ تو حفاظت کر، تیرے حوالے، تیری امان میں. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، اپنی کوئی تدبیر اور اپنے پورے کام کر کے اس کے بعد، یہ نہیں کہ لاپرواہی غفلت سے سستی کے مارے کا، اللہ مجھ سے تو نہیں ہوتا تو ہی سنبھال لے ان کو، نہیں. اپنی ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی ہمیں فکر رہتا ہے اس فکر اور ہم کو دور کرنے کے لیے کہ اب یہ تیرے حوالے, تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد پہ زیادہ فوکس کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے گمان کو پھر توڑتا نہیں. اور یاد رکھیے اللہ کی نگرانی ہماری نگرانی سے بہت بہتر ہے, اس کی حفاظت ہماری حفاظت سے کہیں اعلیٰ ہے, اس کی تربیت ہماری تربیت سے کہیں بہترین ہے. تاکہ تو میری نگرانی میں پالا جائے, یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی, پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے, کیونکہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے, اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تُو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا, جیسے مریم علیہ السلام کو آزمائش سے گزارا, جیسے یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا. یاد رکھیے اگر کہیں بھی زندگی میں آزمائشیں اور رکاوٹیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں, فیوریبل حالات نہیں, تو بہترین گمان رکھیے اپنے رب سے کہ وہ ضرور اس میں سے کوئی خیر نکالنے والا ہے, وہ مجھے کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہے, وہ مجھے مضبوط کر رہا ہے, وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا, پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, یہ ہے وقت کہ اب تو اس مشن کے لیے کام کرے جس کے لیے میں نے تجھے ان آزمائشوں سے گزارا, میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. واصطنعتک لنفسی, اس سے بڑی کوئی سعادت؟ یہ جملہ دل میں کھب جاتا ہے کہ کسی کو اللہ اپنے کام کے لیے چن لے اور اپنے کام کا بنا لے, گھڑ گھڑ کے, تپا تپا کے, مشکلات سے گزار گزار کے عین وہ فٹ ہو جائے. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی. اب آپ دیکھیں کہ ہارون پر وہ مشکلات نہیں آئیں, انہی کے بھائی تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام یہی کمپیئر کرتے رہے میرے بھائی کے ساتھ تو یہ نہیں ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ان کے ساتھ تو ایسا نہیں, اور عموماً کیا ہوتا ہے خاندانی زندگی میں, میری بہن کی شادی تو بہت اچھی جگہ ہوگی اور اس کے تو سسرال والے اتنے اچھے ہیں اور اس پر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے خاتون کا مجھے فون آیا, تو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. میں نے کہا کہ دیکھیے اس کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنائے, زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنے والا ہوتا. وہ کئی دن سے ناراض تھی کہ میری طبیعت خراب ہے اور میرے شوہر نے مجھے نہیں پوچھا. میں نے کہا یہ اٹس ناٹ اے بگ ایشو, اس سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی, اس کو چھوڑ دیں سوچنا. کہتے ہیں نہیں, میری بہنوں کے شوہر بہت اچھے ہیں اور وہ ان کا ہر خیال رکھتے ہیں, میرے شوہر مجھے نہیں پوچھتے, بس یہ چیز مجھے غم میں گھلاتی رہتی ہے. میں نے کہا آپ نے اپنے لیے خود ہی غم پالا ہوا ہے. اس کے معلوم نہیں کیا مسائل, اور ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے, ہمیں سمجھ جانا چاہیے اس کی نیچر ایسے ہی ہے بس ختم. انڈرسٹینڈ کر کے اور اپنا انسان اپنے آپ کو گھلا ڈالے, مار ڈالے وہاں. آپ لوگوں کی پرسنالٹیز, نفسیات ان کے اندر کو نہیں تبدیل کر سکتے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, ایڈجسٹمنٹس کریں. Anyway, تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو, جیسے ہیرے کی چمک اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب اس کے کٹ زیادہ ہوتے ہیں, ہر طرف پھر چمک جاتی اس کی. اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا, پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا, اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا, میری یاد میں نہیں کمی کرنا. بعض اوقات ہم دین کا کام کرنے لگتے اور اللہ ہی کو بھول جاتے, اسی کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پھر فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اللہ کی یاد ایک قلعے کی طرح ہوتی ہے, اللہ کی کتاب سے واسطہ رکھنا, ذکر اذکار تسبیحات کرنا, کہ شیطان پیچھے لگا رہتا ہے اور ذکر کیا ایک قلعہ ہے جس میں آپ اندر آ کے محفوظ ہو جاتے ہیں اور آپ جمے رہتے ہیں اپنے مشن پر. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا لہ قولا لینا, کہ بات نرمی سے کرنا، پھر کلام پہ بات، بات نرمی سے کرنا، میرے دشمن کے ساتھ تم نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، فرعون بھی ہو سکتا سیدھا ہو جائے اگر تم نے بات اچھے سے کی. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، دشمن کو آپ نرمی سے ہی جیت سکتے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی نصیحت قبول کریں اور اللہ سے ڈرنے والے بنیں، تو نرمی اختیار کیجئے، پیار سے بات کیجئے، پیار سے دل موم ہوتے ہیں. ہم نصیحت کو ڈنڈے کی طرح مارنے لگتے ہیں دوسرے کے سر پہ. دونوں نے عرض کیا، پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، سرکشی کرے گا، ڈر لگ رہا ہم کو ادھر جاتے ہوئے.